الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, قرآن کریم کی یہ ایک سورت ہے جس کو سورہ والضحا کہا جاتا ہے. ہمارے قاری صاحب نے, عزیزم ہمارے جو بچے نے ابھی قرات کی, تو ذہن اسی طرح منتقل ہوا کہ میں اس سورت کی کچھ وضاحت کر دوں, اس لیے کہ اس سورت سے ہمیں بہت کچھ سبق دیا جا رہا ہے, بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے. پھر یہ عظیم الشان سورت وہ ہے جس کو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن اس کی معانی کی طرف, اس کے مطالب کی طرف میرا اور آپ کا ذہن نہیں جاتا. قرآن کریم کو بہت غور سے سننا چاہیے. حضرات محدثین نے مستقلاً باب قائم فرمایا کہ قرآن کو پڑھتے وقت رونا چاہیے, اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم رونے کی صورت بناؤ. لیکن غفلت کا زمانہ اس وقت ایسا ہے کہ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, باتیں بھی ہو رہی ہے, قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, مستی مذاق بھی ہو رہی ہے, قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, ادھر ادھر دیکھا بھی جا رہا ہے, جس کی بنیاد پر وہ قرآن کی حلاوت, قرآن کریم کی لذت وہ ہمارے دلوں میں بالکل محسوس نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ یا رسول اللہ, قرآن آپ پر اترا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سناؤ. فرمایا ہاں, اللہ نے کہا ہے تمہارا نام لے کر کہ میں تم سے قرآن سنوں. قرآن سننے پر بھی ثواب ہے. اسی لیے یہ مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ لینا کہ اگر کیسیت قرآن کریم کی بج رہی ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ باتیں نہ کرو, اور اگر باتیں کرنا ہے تو ٹیپ کو بند کر دو. یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں بائبل بھی ہے, انجیل بھی ہے, تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, صحف ابراہیم بھی ہے, صحف موسیٰ بھی ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. ہم نے اسی قرآن کریم کے مضامین کو پہلی ساری کتابوں میں دیے ہیں, اور اللہ کے حبیب پر جب وحی اترتی تھی یہ قرآن جب اترتا تھا تو روایتوں میں کیفیتیں آپ کی بیان کی گئی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرماتے ہیں اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کا پاؤں لمبا ہوا اور آپ کا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا وزن اتنا تھا آپ کے پاؤں کا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا پاؤں پھٹ جائے گا تو اللہ کے نبی پر کیا کیفیت ہوگی لیکن چونکہ ہمیشہ باپ کمائی کی قیمت نہیں ہوتی ہے آپ کمائی کی قیمت ہوتی ہے مذہب اور قرآن چونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے پیدائشی طور پر ملا ہے اس کے لیے نہ پاپڑ بیلنے پڑے نہ محنت کرنی پڑی نہ مشقتیں اٹھانی پڑی نہ مار کھانا پڑا کچھ نہیں اس لیے ہمیں اس ایمان کی قدر بھی نہیں آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کا ایمان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا یہ تو قبیلہ غفار کے رہنے والے تھے جو مکے سے دور تھا پتا چلا کہ مکے میں کوئی آدمی محمد نام کا ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا معاملے کی تحقیق کے لیے میرے بھائی نے آ کر کے بتایا کہ ہاں محمد ابن عبداللہ نامی کوئی آدمی ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی اتری ہے وغیرہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آیا اطمینان نہیں ہوا تو میں خود چلا مکے پہنچا تو مطاف کعبہ میں دن بھر بیٹھا رہا شام ہوئی تو حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی پردیسی آدمی معلوم ہو رہا ہے حضرت علی اپنے مکان کھانے کے لیے لے گئے لیکن نہ ابو ذر ان کو پوچھ رہے ہیں کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور نہ علی ان سے کچھ معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کون ہیں وہ زمانہ ہی خوف کا تھا ہر ایک ڈر رہا تھا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ربیعہ یہ وہ مکہ کے سردار تھے کہ جن کے کوڑے چلتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دے تو حضرت علی نے اپنے مکان پر لے آئے کھانا وانا کھلا دیا اور پھر روانہ کر دیا ابو ذر مطاف کعبہ میں جا کر سو گئے پھر دوسرا پورا دن گزر گیا شام ہوئی علی نے دیکھا کہ وہی پردیسی آدمی ہے پھر اپنے گھر لے گئے کھانا کھلایا ابو ذر چلے آئے نہ ابو ذر نے بتایا نہ علی نے پوچھا تیسرے دن پھر حضرت علی شام کو لے گئے تو پوچھ ہی لیا کیسے آنا ہوا کون ہیں آپ کہاں سے آئے تو ابو ذر نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں قبیلہ غفار سے آیا ہوا اور میں نے سنا ہے کہ یہاں محمد نامی کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہہ رہا ہے اللہ کی وحی اتر رہی ہے اس پر تو میں اس معاملے کی تحقیق کے لیے آیا ہوں میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا میرے پیچھے پیچھے چلو میں جس مکان میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا بات کچھ بھی نہیں تم پیچھے چلنا میں آگے چلوں گا ورنہ ساتھ ساتھ اگر ہم چلیں گے تو میرے لیے بھی جان کا خطرہ تمہارے لیے بھی جان کا خطرہ حضرت علی آگے آگے چلے ابو ذر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے حضرت علی داخل ہوئے ابو ذر بھی داخل ہو گئے چپکے سے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے وہ سچا چہرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چہرے کو دیکھ کر ابو ذر کے دل میں ایمان آ گیا ابو ذر نے فرمایا کہ میں یا رسول اللہ مسلمان ہو رہا ہوں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا دیا لیکن نبی نے فرمایا اظہار نہ کیجیے مکے میں حالات نہیں ہیں یہاں کے مکے کے حالات ٹھیک نہیں تم اپنے ایمان کا اظہار نہ کیجیے ابو ذر جب ایمانی سپیڈ آ چکی تھی تو وہ ایمان رکنے والا کہاں تھا بظاہر کر دیا مطاف کعبہ میں جا کر زور زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ زور زور سے پڑھنے لگے اہل مکہ توت پڑے بہت مارا مارنے کا عالم یہ ہوا کہ حضرت بے ہوش ہو کر گر پڑے چچا عباس تشریف لے آئے چچا عباس نے فرمایا کہ بھائی یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے اسے مت مارو اس لیے کہ ہم جب سیریا اور شام جاتے ہیں تجارت کے لیے تو تو اسی کے محلے اسی کی بستی سے ہو کر جاتے, راستے میں بڑھتی ہے اس کی بستی, کہیں یہ لوگ ہمیں روک نہ دے. لوگ رک گئے ماننے سے. شام کو ہوش آیا, دوسرے دن پھر طواف کر رہے ہیں ابو ذر غفاری اور پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, پھر پتائی شروع ہوئی. پھر عباس نے بتا دیا, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے. چونکہ ابو ذر کا ایمان محنت سے بنا تھا اس لیے ان کو ایمان کی قدر تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارا ہے اہل مکہ نے, باوجود کہ صدیق اکبر تو مکہ کے سرداروں میں سے تھے اسلام سے پہلے, بڑی اونچی پوسٹ کے آدمی تھے, بڑے مالدار تھے, بڑی دولت والے تھے, بہت مارا, مار مار کر ادھویا کر دیا حضرت کو. لیکن شام کو جب ماں کے پاس ہوش آ رہا ہے صدیق اکبر کو اور آنکھ کھل رہی ہے ہوش سے بے ہوشی سے, تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. ماں نے کہا اسی کی وجہ سے تو تجھے مار پڑی ہے اور تو اسی کا پوچھ رہا ہے. فرمایا مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. فرمایا تو اپنی بغیر در. فرمایا ماں میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں کھانا نہیں کھاؤں گا. مجبور کیا, آپ کو اٹھا کر لے گئے, چلا نہیں جا رہا تھا صدیق سے. جا کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے, تسلی کی تھوڑی باتیں کی, اطمینان ہوا, تب جا کر کے حضرت صدیق اکبر نے کھانا کھایا. جو ایمان محنت سے آتا ہے نا اس کی قدر ہوتی. سماما ابن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, یہ دور جاہلیت میں عمرے کے لیے جا رہے تھے. عمرہ تو اہل مکہ بھی کرتے تھے, طواف بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, لیکن ان کا عمرہ کیا تھا؟ سیٹی بجانا, تالیاں بجانا, ناچنا کودنا, مینا میں ایک مشاعرہ رکھنا. مینا کے جو تین دن ہیں نا, یہ تین دن میں ان کا مشاعرہ ہوتا تھا اور بہت شاندار مشاعرہ, اور اس مشاعرے میں جس کا پہلا نمبر آتا تھا اس کا انعام یہ ہوتا تھا کہ اس کے وہ اشعار یہ کعبۃ اللہ ہمیں ایک سال تک لٹکائے جائیں گے. یہ اعجاز تھا اس زمانے کا. یہ کعبۃ اللہ میں لٹکائے ہوئے کچھ قصائد, کچھ اشعار وہ کتاب کی شکل میں چھپ بھی چکے ہیں, جس کو قصیدہ ہمارے مدرسے میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے اور جس کے اندر وہ قصائد موجود ہیں. تو ان کا حج کیا تھا؟ تالیاں بجانا, سیٹیاں بجانا, ننگے ہو کر طواف کرنا. عجیب عقیدہ تھا ان کا. کہتے تھے کہ ان گنہگار کپڑوں کے ساتھ, گناہ والے کپڑوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں ہو سکتا ہے. یہاں گناہوں کا عالم یہ تھا کہ لڑکی کو زندہ دفن کرتے تھے, عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیتے تھے. اگر ایک آدمی کو میرے قبیلے کے مارا, میں جب تک 10 کو نہ ماروں مجھے چین نہیں پڑتا تھا. وہاں گناہوں کا عالم یہ تھا اور یہاں کعبۃ اللہ کا احترام اتنا تھا کہ وہ گندے کپڑوں کے ساتھ اور گناہ کے کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کرتے تھے. اور ایک مسئلہ سنو, اللہ کے حبیب کے نزول کے لیے سرزمین عرب کا جو انتخاب ہوا ہے نا, وہ بالکل صحیح انتخاب ہوا, بالکل صحیح انتخاب. عربوں میں ساری جاہلیت تھی, جہالت تھی, لیکن علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں تین صفات بڑی زبردست تھی. عرب وعدے کے بڑے پابند تھے, اگر وعدہ کر دیا تو وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے تھے, وعدے کے بڑے پابند تھے. عرب امانت کے بڑے پابند تھے, امانت میں خیانت ان کے وہاں نہیں. اور عرب کے اندر تیسری صفت خاص طور پر یہ تھی کہ شجاعت و بہادری تھی, اور اللہ کے نبی کو انہیں تین چیزوں کی ضرورت تھی. ایسے رفیق آپ کو ملے جو وعدے کے بھی پابند ہو, جو امانت دار بھی ہو, منافق نہ ہو. اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی, امانت دار بھی ہو, وعدہ خلافی بھی نہ کرتے ہو,
اور بہادری اور طاقت بھی رکھتے ہو. یہ تینوں صفات عرب میں موجود تھی, عجم میں یہ صفات نہیں. عرب سے نکلو یہ صفات نہیں. وعدہ خلافی بھی پائی جائے گی, امانت میں خلاف کرنا بھی پایا جائے گا, شجاعت کے خلاف بھی باتیں پائی جائیں. عربوں میں یہ تین صفت بڑی زبردست تھی. اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب کا انتخاب ہوا. تو ایک طرف تو گناہوں کا عالم یہ تھا کہ بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالتے تھے, اور ایک طرف حج کا عالم یہ تھا, کہتے تھے ان کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے ننگے طواف کرتے تھے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ مکھی مارنا کیسا ہے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھ رہے ہیں من اینہ, کہاں سے آئے؟ کہنے لگے من کوفہ, عراق سے, کوفہ سے. فرمایا اچھا, نبی کے نواسے کو مارا تھا تب تو مسئلہ نہیں پوچھا تھا, اور مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھنے آئے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کا جواب دیا. ان سے جب پوچھا گیا کہ مچھر مارنا کیسا ہے, حضرت نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ سے. فرمایا نبی کے نواسے کو شہید کر دیا تب مسئلہ نہیں پوچھا, اور مچھر مارنے کے مسئلے پوچھنے آئے؟ ہماری بھی کچھ یہی صفات ہے. بڑے سے بڑے لک میں حلال حرام کے حل جو ہے پیٹ میں اتر جاتے, اور 10 روپے کا مسئلہ پوچھنے چلتے. ہمارے بھی یہی حالات, لاکھوں کی زمینیں ہڑپ کر لی اور پھر اپنی امانت بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں مل صاحب 1000 روپے راستے میں ملے, کیا کروں میں اس کو؟ اللہ امت کو حلال کی روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے. امت اس وقت جو حرام کی روزی میں مبتلا ہو چکی ہے, اسی کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے نماز, روزہ, تلاوت, ذکر, ان سب کی حلاوتیں ختم ہو گئی, مزہ ہی ختم ہو گیا. ہمارے اکابر میں بعض بزرگان دین وہ گزرے ہیں کہ جیسے ہم کو کھانے میں لذت آتی ہے, ان کو عبادت میں ویسی ہی لذت آتی تھی. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے میں جاتا ہوں اور سبحان ربی العالی پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے میری زبان پر گنے کا رس ڈال دیا. جیسے ہم کو کھانے میں حلاوت آتی ہے نا, ان کو اللہ کے ناموں میں لذتیں آتی تھی. اور ابھی شاندار قرآن پڑھا جا رہا تھا لیکن ہمارے بال پر جوں بھی نہیں رہتی تھی, وہ مزہ ہی نہیں, ہم پر وہ کیفیت ہی تاری نہیں ہوتی, ہمیں وہ لذت ہی نہیں آتی. اللہ کی عظیم الشان کتاب, بعض اکابر نے لکھا ہے, علامہ قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صوفی ابن کاتب رحمت اللہ علیہ رات اور دن میں 14 قرآن پورے فرماتے تھے اور روتے ہوئے پورا کرتے تھے. 14 قرآن, دن میں 8, رات میں 8, 14 قرآن پورے کرتے تھے اور روتے ہوئے پورا کرتے تھے. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ مکے سے مدینے جا رہے تھے اور آندھی چلی, اور اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا اور ریت کی آندھی بڑی خطرناک ہوتی ہے, وہ آنکھوں کو بھر دیتی ہے, تو سفر بیچ میں موقوف کر دیا مدینے جانے کا. فرمایا کہ راستے میں 16 دن قیام رہا, حضرت نے 16 دن میں 16 قرآن پورے کیے, اور صرف 16 قرآن نہیں, حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ 50 لاکھ سے زائد مرتبہ درود شریف پورے کیے. وہ لذتیں تھیں, ان کو مزے آتے تھے. اسی لیے میں آپ سے نصیحت کرتا ہوں کہ فضائل اعمال کو غور سے سنو. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کے نبوی میں ڈوب کر اس کتاب کو لکھا ہے. کتنی مرتبہ اس کتاب کے لکھنے کے درمیان اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے ہیں. یہ فضائل اعمال جو ہے نا معمولی کتاب نہیں ہے. کتنی مرتبہ جب درود شریف کا باب لکھ رہے تھے فضائل درود جب لکھ رہے تھے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مرتبہ زیارت فرمائی. اس کو غور سے سنیں, اس لیے کہ محبت والی زبان سے اور محبت والے قلم سے یہ کتاب لکھی گئی ہے تو یقیناً اس کا اثر بھی پڑتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ کی ایک عظیم الشان کتاب ہے. اس کے نزول کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیتیں ہوتی تھی ہم تو اس کو تصور میں نہیں لا سکتے, لیکن چونکہ ہمیں مفت میں قرآن ملا, ایمان مفت میں ملا, اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں. سمامہ ابن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے, راستے میں صحابہ ان کو پکڑ کے لے آئے, صحابہ ان کو پکڑ کے لے آئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. اللہ کے حبیب کی مسجد مدرسہ بھی تھا, وہیں بچے پڑھتے تھے, ابو ہریرہ وہیں عالم بنے اور دوسرے سارے صحابہ وہیں عالم بنے, اور سند نہیں دی جاتی تھی. آج تو طالب علم سند پہ مرا جا رہا ہے, چاہے آوے کچھ نہیں. حاجی ہے نا, جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے عرفات میں پورا دن سوتا رہا تو ابھی حج تو ہو ہی جاتا ہے, تو 8 سال سوتے سوتے گزار دے تو ابھی عالم کی سند تو مل ہی جاتی ہے. وہاں ابو ہریرہ کو کوئی سند نہیں ملی تھی, عمر کو کوئی سند نہیں ملی, ابو بکر کو کوئی سند نہیں ملی تھی, لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارا تھا. اگر دل میں ایمان کی کیفیت تھی تو بدن میں محمد الرسول اللہ کی کیفیت تھی, اللہ کے نبی کی سنتیں جھلک رہی تھی ان سے. حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے, اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے آدمی ہیں. ایک مرتبہ حر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میرے چچا ہماری اس مجلس میں آنے کی اجازت مانگتے ہیں, تو پارلیمنٹ ایسی تھوڑی تھی کہ کسی کو جانے نہ دے اور بودی گار ایک سے ایک کھڑے ہو, وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. فرمایا چاہے لے آنا تمہارے چچا, اپنے چچا کو لے آئے. چچا نے آتے ہی حضرت عمر کو دانتنا شروع کیا, امیر المومنین کو دانت رہے, اور فرمایا تم انصاف نہیں کر رہے, تم ہم کو حق نہیں دیتے, تم ہمیں مال نہیں دیتے, فلاں فلاں بہت دانتنا شروع کیا. حضرت عمر کے تیور بدلے, غصہ آیا, حضرت نے کوڑا اٹھایا, قریب تھا کہ پٹائی کر دیتی. حور نے دیکھا کہ چچا بدھا ہے, اگر عمر کا کوڑا برس پڑا تو بھی حالت خراب ہو جائے گی. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی, یا امیر المؤمنین, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جہاں آیت پڑھی حضرت عمر کا کوڑا نیچے, حضرت حر ابن قیس فرماتے وکان عمر وقافا علی القرآن, عمر قرآن کے سامنے رکنے والے تھے. قرآن جب کوئی بات کہہ دیتا تھا صحابہ اس سے آگے نہیں چلتے تھے. اللہ ہمیں وہ قرآنی ذوق نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو قرآن کریم اور سنت نبوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب کی پیشین گوئی آج بالکل سامنے آ رہی, فرمایا ان امتی لتتبعن علی امم من کان قبلکم, میری امت اگلی امتوں کے قدم بقدم چلے گی. اگر اگلی امتوں نے اپنا ہاتھ گوہ کے بل میں ڈالا ہوگا, گوہ زبن گوئے جس کو ہم کہتے ہیں گوئے, اس کے بل میں اگر ہاتھ ڈالا ہوگا تو میری امت بھی اسی طرح ہاتھ ڈالے گی. یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے, اور امام بیہقی نے اسی روایت کو اور جملوں کے ساتھ نقل فرمایا کہ اگر اگلی امتوں نے زنا کیا ہوگا اپنے محرم سے تو میری امت بھی محرم سے زنا کرے گی. صحابہ فرما رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من کان قبلکم جو امتیں ہیں پہلی امتیں وہ کون ہیں؟ الیہود والنصارہ, یہود اور نصارہ مراد لے رہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا فبمن, اور کون ہو سکتا ہے, یعنی میری امت یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلے گی. آج دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کی یہ پیشن کو یہ ثابت ہو رہی ہے یا نہیں, امت اس وقت کس کے طریقوں کو لے کر چل رہی ہے؟ ناخن رکھنے میں ہماری بیٹیاں کس کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں, بال رکھنے میں ہماری بیٹیاں کس کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں, ہمارا جوان بال رکھنے میں کس کا طریقہ اپنائے ہوئے, لباس کے پہننے میں ہمارا جوان کس کا طریقہ اپنا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی آج ہو بہو ساتھ دکھا رہی ہے کہ میری امت اگلی امتوں کے قدم بقدم چلے گی. اگلی امت نے جیسا کیا ہوگا میری امت ویسا ہی کرے گی. یعنی اگر آج کے الفاظ میں اس حدیث شریف کا ترجمہ کریں تو اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے کہ میری امت یوروپی کلچر کو اپنائے گی. اس حدیث کا ترجمہ اگر آج کے زمانے میں ہم کریں تو یہ ترجمہ ہوگا, میری امت یوروپی کلچر کو اپنائے گی. وہ لکھنؤ کے اسٹیشن پر, لکھنؤ کے اسٹیشن پر ایک صاحب جو ہیں ہمارے انڈین, انہوں نے چائے لی تھی اسٹال سے. اتنے میں کوئی گورا بھی آیا جو یہاں گھومنے آیا ہوگا, اس نے کوئی ڈرنک لیا اور تی اسٹال والے سے کہا کہ بھئی اس میں ذرا برف ڈال دے. تو ہمارا انڈین اس کو دیکھ کر کہنے لگا واہ یہ ٹھنڈے میں ڈالتا ہے تو میں گرم میں ڈالوں گا. اس نے کہا میری چائے میں بھی ڈال دے. ان امتی, میری امت ان کے طریقوں کے قدم بقدم چلے گی, بال کے رکھنے میں, وضاقتا میں, لڑکی ہو یا لڑکا. آج اس وقت کے معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا باپ کی قسم یہود و نصارہ کا سارا طریقہ اور تہذیب ہمارے وہاں آ چکی ہے, حتیٰ کہ ہمارے مکان بھی ان تہذیبوں سے بنے پڑے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو دیواروں پر پردے لٹکائے تھے. ابو ایوب انصاری نے فرمایا یہ کیا, یہ سب تم نے پردے کہاں لٹکا دیے؟ یہ تو بخاری میں ہے. اور دیگر روایتوں میں کہ ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ تیرا گھر کعبہ کب سے بن گیا؟ ارے گلاب تو کعبہ کو چڑھایا جاتا ہے, یہ تیرا گھر کعبہ کب سے بن گیا؟ اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ ابو ایوب نے یوں فرمایا کہ یہ تیرے مکان کو بخار کب سے آنے لگا, یعنی یہ چادریں اڑائی تو نے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ عبداللہ ابن عمر جو سنتوں میں ڈوبا ہوا انسان, جن کو عشق رسول میں ڈوبا ہوا کہتے ہیں, اتنی بڑی شخصیت. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ غلبنا النساء, عورتیں غالب آ گئی میرے اوپر, یعنی یہ مانتی نہیں گھر والیاں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی دعوت دی تھی, دروازے سے واپس ہو گئے اور فرمایا کہ جس مکان کے اندر میرے نبی کی سنت کے خلاف ہوتا ہوگا میں اس مکان میں نہیں جاؤں گا. اتنا ہی نہیں, روایتوں میں تو ایسے بہت واقعات ملتے. اللہ کے حبیب اپنے مکان پر تشریف لائے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں رہتی تھی, دروازے پر حضرت عائشہ نے شاندار پردہ لٹکایا تھا, اس پر تصویر تھی زیرو کی, جاندار کی. اللہ کے حبیب واپس ہو گئے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, آپ کیوں واپس ہو؟ فرمایا زیرو کی تصویر ہے, جاندار کی تصویر ہے, اور جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے تو رحمت والا نبی بھی نہیں آئے گا. اپنا مکان ہے, کسی اور کا بھی نہیں, اپنا مکان ہے, اپنی بیوی کے ہے. فرمایا اگر رحمت والا فرشتہ اس مکان میں نہیں آتا زیرو کی تصویر کی بنیاد پر تو رحمت والا نبی بھی نہیں آئے گا. ہمارے مکانوں میں کتنی تصویریں ہوتی ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پڑی نہیں. اسی لئے معاف فرمائے ایک بات کہوں ہمارے وہاں ایک رواج چلا ہے اب نکاح کے موقع پر اسٹیج پر نکاح کا یا نکاح تو مسجد میں پڑھا لیتے ہیں لیکن بعد میں اسٹیج پر بٹھانے کا اور وہ بے حیائیوں کے کام کروائے جاتے ہیں جو خدا کی قسم کبھی ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی لڑکی اور لڑکی کو بٹھا کر وہ بے حیائیوں کے کام کروائے جاتے ہیں مجمع کے سامنے اگر کوئی یہ کہے کہ فورین کے لیے کینیڈا کے لیے اس کی ضرورت ہے تو معاف فرمائیں میں کینیڈا ایمبیسی تک پہنچا ہوں اس مسئلے کی تحقیق کے لیے اس مسئلے کی تحقیق کے لیے میں نے کینیڈا ایمبیسی سے ربط کیا اور میں نے ان سے یہ پوچھا اور حلفن حلف کا خدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری بات ہوئی ہے کینیڈا ایمبیسی میں میں نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے وہاں نکاح کو ثابت کرنے کے لیے ویڈیو کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہمارا فارم پڑھ لیجئے ہم نے لکھا ہے نو ویڈیو ہمیں ویڈیو کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں صرف 40 فوتو چاہیے وہ 40 فوتو کون سے ہیں ایک تو نکاح کے موقع پر ایک نکاح کے بعد اور ایک کچھ تفریح کے اور یہ فوتو ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کوئی بناوٹ کر کے غلط نکاح کے ذریعے سے جھوٹے نکاح کے ذریعے سے ہمیں الو نہ بنائے اس لیے صرف ہم نے ان فوتو کو مانگا ہے ورنہ ویڈیو دیکھنے کا ہمارے پاس فرصت نہیں ہے اور مسلمان کیا کہہ رہے ہیں بول سب تو ایم بی سی میں مانگے تھے جھوٹ ہے اپنے نفس کا ہوس ہے امت میں رواج نے عبادت کی شکلیں اسی طرح اختیار کی بخاری شریف میں روایت آتی ہے لات منات سو وغیرہ جو ہے یہ سب نوح علیہ السلام کے زمانے کے سب اللہ والے تھے یہ جو جن کو عرب اپنا معبود سمجھتے تھے نا اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى یہ سب کے سب جو ہے نا یغوس یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ والے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جب مر گئے تو شیطان نے پتی پر آئی کہ یہ اللہ والے مر گئے ہیں ان کی یادوں میں کچھ قائم کرو تو پتھروں کی ان کی تصویریں بنائی شیطان اسی طرح آتا ہے اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تو لوگوں میں اختلاف کیسے پیدا کراتا ہے تو شیطان نے کہا اچھا دیکھو دیوار پر شہد لگایا اس نے بس شہد لگا کر ہٹ گیا کہا دیکھ لینا اب کیسے اختلاف ہوتا ہے چھپکلی آئی مکھی آئی شہد پر مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی آئی چھپکلی کے پیچھے بلی دوڑی بلی کے پیچھے پڑوسی کا کتا دوڑا اور پڑوسی کے کتے نے بلی کو مار دیا اب بلی کا مالک اور کتے کا مالک دونوں جھگڑ رہا ہے اور جھگڑتے جھگڑتے مارا ماری پر آ گئے اور شیطان کھڑا کر ہنس رہا ہے کہ دیکھیے ایک شہد کے بون سے میں نے اختلاف پیدا کرا دیا شہد کے ایک طبقے سے میں نے اختلاف پیدا کرا دیا اس کا مکر اس کا فریب اس کا دھوکہ بڑا خطرناک ہے اور وہ جو کہا ان قید الشیطان کان ضعیفا وہ اللہ کے مقابلے میں ہے یہ نہ سمجھنا کہ ضعیف ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کہا ہے یعنی اللہ کے مقابلے میں تو کمزوری ہے تو اس نے کہا کہ یہ جتنے اللہ والے ہیں نا تمہارے پتھر کی تصویریں بناؤ ان کی یادگار میں بن گئی تصویریں ان کے بعد جو نسل آئی ان کے دل میں یہ پتی چرا دی کہ تمہارے باپ دادا اسی کو سجدہ کرتے تھے تم بھی اس کی عبادت کرو اب پچھلی اولاد اسی کو سجدہ کرنے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اسٹیج کے مسائل ہیں اور لڑکی اور لڑکے کو بٹھا کر کے ایک بے حیائی کے کام برسر عام مجمع میں کیے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسل اس کو نکاح کا جز سمجھ کر عبادت نہ سمجھ لے اور اگر عبادت کا مسئلہ سمجھ لیا تو جن جن باپ داداؤں نے اس طریقے کو ایجاد کیا ہے وہ اپنی قبر میں قیامت تک کے لیے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے مسئلہ بڑا خطرناک ہے ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں یہ امت کی وہ کروی رسومات ہیں کہ جس کو دور کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر جن تصویروں کی فورین میں جانے کے لیے ضرورت ہے وہ تصویر تو اپنے مکان کے ہال میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے. یہ کس نے کہا کہ اسٹیج ہی پر ہو سکتی ہے؟ میں نے کئی نکاح ایسے پرائے ہیں کہ جو دین کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے، اور ان لوگوں نے بجائے اسٹیج پر بٹھانے کے اپنے مکان ہی کے اندر لڑکے اور لڑکی کو نکاح کے بعد بٹھا کر تصویریں لے لی اور کوئی بھی حیائی کا کام نہیں ہونے دیا، اور ان کے ان فوتو کے اوپر اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدرسہ بھی تھا، اور خانقاہ بھی تھی، ذکر بھی وہیں ہوتا تھا، مرکز بھی تھا، جماعتیں بھی وہاں سے روانہ ہوتی تھی، ساری صفتیں اور صورتیں وہاں تھی. اسی لیے ہمارے بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد بھی مسجد نبوی کا نمونہ بن جائیں، ہماری مسجدیں بھی مسجد نبوی کا نمونہ بن جائیں، ہماری مسجدوں میں بھی تعلیم ہو، ہماری مسجدوں میں بھی ذکر ہو، ہماری مسجدوں سے جماعتیں روانہ ہو. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جیل خانہ بھی تھی، کوئی اسپیشل جیل خانہ نہیں تھا، کوئی پکڑ کے لایا جاتا تو اللہ کے حبیب فرماتے کہ مسجد کے ستون سے باندھ دو. سمامہ ابن عثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لائے گئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا مسجد کے ستون سے باندھ دو، ان کو باندھ دیا. اب اللہ کے حبیب ہر نماز کے بعد جاتے، کیف حال سمامہ، کیسے ہیں، طبیعت اچھی ہے تمہاری؟ سمامہ کہتے تھے ان تقتل تقتل زادہ و ان تنعم تنعم علی شاکر، مجھے قتل کرو گے تو میں اپنے قبیلے بنو حنیفہ کا سردار ہوں، میرے قبیلے والے تم سے بدلہ لیں گے، اور اگر مجھے چھوڑ دیا تو میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا. اللہ کے حبیب مسکرا کر چلے جاتے، دوسری نماز میں پھر پوچھتے، پھر اسی طرح وہ فرماتے، ہر نماز میں یہی ہار رہا، کھانا پینا دیا جا رہا ہے، سب کچھ دیا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب خیر خیریت پوچھ رہے ہیں. تین دن گزر گئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا چھوڑ دو سماما کو، چھوڑ دیا. قریب کے باغ میں گئے، وہاں کنواں تھا، غسل وسل کیا اور مسجد نبی میں تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار ہے، فرمایا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مسلمان ہو گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اب صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ جب بندھے ہوئے تھے تب خطرات زیادہ تھے، تب تو تم ایمان نہیں لائے، اور جب چھوٹ گئے تب ایمان لائے. فرمایا ایمان تو تمہارے اخلاق کو دیکھ کر اسی وقت آ چکا تھا، میں تمہارے اخلاق کو دیکھ رہا تھا، لیکن اگر میں اس عالم میں ایمان کا اظہار کرتا تو شاید تم یہ سمجھتے کہ میں موت کے خوف سے ایمان قبول کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس وقت اظہار نہیں کیا. جب مجھے چھوڑ دیا گیا تو میں نے اپنی آزادی کے ساتھ ایمان کو قبول کیا. اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. یہ جو غزوات اور مغازی اور جو جہاد کے مسائل ہوئے ہیں، جس پر آج دنیا نہ معلوم کتنے شور کر رہی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی مسائل تھے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، یہ ایمرجنسی مسائل تھے. ان حالات کے پیش نظر اللہ نے اجازت دی تھی، یہ نہیں کہ ہر وقت کے یہ حالات، ورنہ اصل تو اسی لیے آپ دیکھ لیجئے سن 6 کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن مکہ والوں نے جانے نہیں دیا، صلح ہو گئی، فرمایا اگلے سال آنا. اب جب صلح ہو گئی تو مکہ والے مدینے آنے لگے، مدینے والے مکہ جانے لگے، ایک دوسرے کے روابط بننے لگے، معاملات بننے لگے، کاروبار بننے لگے، ایک دوسرے سے قریب ہونے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مکہ نے جب مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا تو حدیبیہ کے موقع پر سن ہجری 6 میں 1500 صحابہ کرام ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور سن 7 میں اور سن 8 میں مکہ فتح ہو رہا ہے، اور اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں جانے والے 10,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں. 2 سال کے عرصے میں وہاں 1500 اور یہاں 10,000، یہ 2 سال میں 8,500 جو اتنے سارے مسلمان ہو گئے. حالانکہ اس سے پہلے نبوت کا کتنا لمبا زمانہ گزرا، مکی زندگی کے 13 سال اور حدیبیہ کے موقع پر 6 سال، کل ملا کر کے 13 اور 6 19 سال گزرے تھے. 19 سال میں 1500 صحابہ ایمان لائے ہیں اور سن 7 اور سن 8 ان 2 سال میں ملا کر 10,000 کے قریب مسلمان ہو گئے. 8,500 مسلمان یہ 2 سال میں کیوں ہوئے؟ جب اہل کفر نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا تو ان کے دل میں ایمان اتر گیا. ایمان اخلاق سے پھیلا ہے, ماردار سے نہیں پھیلا. لا اقرار فی الدین, دین میں زبردستی نہیں. اور اس کے بعد 8 میں 10,000 کے قریب ہے, 9 اور 10 10 کے اندر اللہ کے حبیب جب حجت الوداع کے لیے جا رہے ہیں تو 80,000 سے زائد مسلمانوں کا جم گتھا لے کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. اگرچہ بعض مورخین نے 1,24,000 سے زائد لکھ دیا ہے, لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سہو ہوا ہے, غلطی ہو گئی ہے, 1,24,000 کے قریب نہیں تھے. حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سہو ہوا, باقی جمہور علماء نے لکھا ہے کہ 80,000 سے زائد تھی. بہرحال اتنی بڑی جماعت یہ 2-3 سال میں مسلمان ہو گئی. کیسے مسلمان ہوئی؟ جبکہ صلح حدیبیہ کے بعد تو کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی, 7 میں کوئی جنگ نہیں, 8 میں مکہ فتح ہو گیا, 9 کے اندر اہل مکہ کے ساتھ کچھ نہیں. وہ تبوک کا معاملہ بہت دور کا تھا, وہ تو مکہ اور مدینے سے 950 کلومیٹر کا معاملہ, اور وہ تو نصارہ کے ساتھ معاملہ تھا. کوئی جنگ نہیں اور اتنی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. میرے بھائیو, دین اسلام سے اخلاق سے پھیلتا ہے. آج اسلام نہیں پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق صحیح نہیں. ایک غیر مسلم کی دکان پر آپ کاروبار کر کے دیکھ لینا, اس کی امانت آپ کو معلوم ہوگی, اور ایک مسلمان سے کاروبار کر کے دیکھ لینا, اس کی خیانت معلوم ہوگی. ایک غیر مسلم کو قرض دے کر دیکھ لینا کہ وہ واپس کرے گا, ایک مسلمان کو قرض دے کر کے دیکھ لینا وہ واپس نہیں کرے گا. بلکہ مسلمانوں کے جملے ہیں کہ کس کے دیے کتنے دیں گے, یعنی کوئی دینے کی ضرورت ہی نہیں رہی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت شروع شروع میں جب کوئی جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے, بھائی اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ فرماتے تھے کہ ہاں قرض ہے, تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلو علی صاحبکم, بھائی تم نماز پڑھ لو, میں نہیں پڑھاؤں گا. قرض والوں کی نمازیں اللہ کے حبیب شروع میں نہیں پڑھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے امت کو کہ قرض بڑا خطرناک مسئلہ ہے, اپنے ذمے قرض چھوڑ کر نہ جاؤ. اور میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی کہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ میں نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر, فرق کیے بغیر, جائز اور ناجائز کا فرق کیے بغیر دولت کا انبار لگا دیا اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑا. اب میں قبر میں مار مجھے پڑ رہی ہے اور میری اولاد دنیا میں مزہ اڑا رہی ہے, اسے کوئی عقل مندی کہتے؟ عقل مند کون ہے؟ نبی کی زبان سے سنو, القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے کہ میں ایک محتاج, فقیر, عاجز, ذلیل, اللہ کے دربار کا بھکاری, اس کے سامنے حاضر ہونے والا, اور بیماری کے چند قطروں میں پریشان, اور بخار کی وجہ سے پریشان, اور درد سر میں پریشان, یہ میری محتاجگی ہے. میں اس اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے. وہ عامل علی ماباد الموت, اور ماباد الموت کے لیے تیاری کرے. اس کو عقل مند کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی. یہ ہے عقل مند شریعت کی نگاہ میں. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے بینک بیلنس بنا لیا, عقل مند وہ نہیں ہے جس نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سب کام کر لیے. تو سمامہ ابن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائی ہو گئی, ایمان قبول کر لیا. صحابہ نے فرمایا کہ پہلے کیوں ظاہر نہیں کیا؟ فرمایا کہیں تم یہ نہ سمجھ لیتے کہ میں موت کے خوف سے ایمان لایا. اب سمامہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ, میں تو جا رہا تھا عمرے کے لیے, لیکن یہ تمہارے صحابہ پکڑ کے لے آئے, اب میں عمرے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ, لیکن ایمان کا اظہار نہ کرنا. لیکن ایمان کی اسپیڈ جب آتی ہے نا تو وہ رکتی نہیں. ہمارے اندر اسپیڈ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ باپ کمائی پر ایمان ملا ہے. آپ کمائی پر نہیں ملا, باپ کمائی پر ملا ہے. انگلینڈ میں ایک صاحب ایمان لائے, مجھ سے ہر سال ملتے ہیں, عبداللہ اس کا نام ہے, وہاں کے لوکل باشندے ہیں اور ایک پادری کے بیٹے ہیں. ان کی بڑی داستان ہے, ان پر حالات کیسے گزرے پادری کی طرف سے باپ کی طرف سے, لیکن وہ ایمان کا کیسا مضبوط. میں ان کی پوری زندگی کے واقعات تو کیا سناؤں, ان کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں. وہاں ایک فیکٹری ہے آئس کریم کی, اس کا نام ہے والس, بہت مشہور ہے. وہ اس میں بڑا انجینئر ہے. جب رمضان کا موقع آیا تو اس نے اپلیکیشن دی کہ میری اسپیشل ایک نماز آتی ہے رات میں جس کو تراوی کہا جاتا ہے, اور اس کے لیے مجھے 3 گھنٹے کی چھٹی چاہیے جب رات کی نائٹ ڈیوٹی آوے. تو مینیجر نے کہا کہ بھائی یہ بھی تو سب مسلمان ہیں کام کرنے والے, اندر میں وہ جو ہمارے لوکل مسلمان یہاں سے جو گئے ہیں نا سب 25-30 سال سے, کہا یہ بھی تو سب مسلمان ہیں, 30 سال سے کبھی انہوں نے نماز کے لیے چھٹی نہیں مانگی اور تو کہہ رہا ہے کہ میری اسپیشل نماز ہے. کہا میں نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے, میں تو اپنی ذات کا مالک ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ایک اسپیشل نماز ہے اور اس کے لیے مجھے 3 گھنٹے کی چھٹی چاہیے. مینیجر نے کہا کہ یہ مشکل ہوگا, تو کہا کہ میں ریزائن ہوتا ہوں, استعفی دیتا ہوں میں. اب چونکہ بہت بڑا انجینئر ہے اس لیے وہ لوگ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. مینیجر نے اوپر والے سے بات کی اور ان کی منظور ہو گئی کہ اچھا جب نائٹ ڈیوٹی ہو تو 3 گھنٹہ آپ دیر سے آ سکتے. اب اس کو دیکھ کر جو 25 سال سے اس میں کام کر رہے تھے ہمارے باپ کمائی والے مسلمان, انہوں نے چھٹی مانگی. مینیجر نے کہا کہ نہیں ملے گی, آج تک تمہاری نماز کہاں تھی؟ انہوں نے کہا ہم ریزائن ہوتے ہیں. کہا جائیے, مزدور بہت ملیں گے ہم کو, کام کرنے والے بہت ملیں گے. آپ کمائی کا ایمان ہوتا ہے نا, اس کی قدر ہوتی ہے. باپ کمائی والے ایمان کی قدر نہیں ہوتی. سمامہ ابن عسال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو عمرے کے لیے چلا تھا اور آپ کے صحابہ پکڑ کے لیے آئے, میں کیا کروں, عمرے کے لیے جاؤں؟ فرمایا جاؤ, لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا. ایمانی اسپیڈ تھی, کہاں رک سکتی تھی, وہاں جا کر کے زور زور سے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب جو پتائی شروع ہوئی ہے ان کی, چچا عباس آ گئے. فرمایا کس کو مار رہے ہو؟ یہ تو قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار ہے اور اس کے قبیلے سے تو گیہوں آتے ہیں ہمارے مکے میں, ان کے قبیلے میں گیہوں ہوتے تھے. فرمایا اس کے قبیلے سے تو گیہوں آتے ہیں, اگر ہم نے اس کو پتائی کی تو ہمارا گلہ بن ہو جائے گا اور یہ وہاں کا سردار ہے. سمامہ ابن عسال بھی جواب دے رہے ہیں اہل مکہ کو, آئندہ میں تمہیں گلے کا ایک دانہ نہیں دوں گا جب تک کہ میرا نبی مجھ کو اجازت نہ دے. محبت تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دانہ نہیں دوں گا جب تک کہ حضور مجھے اجازت نہ دے. اور پھر اللہ کے نبی کو واپسی میں آ کر سارا واقعہ بھی بتایا کہ ایسا ایسا ہوا اور میری پتائی ہوئی, اور پھر میں ان کو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ جب تک میرے نبی مجھے نہیں کہیں گے میں تمہیں ایک دانہ نہیں دوں گا. تو میں حدیث میں جب یہ ترجمہ یہ الفاظ آتے ہیں تو میں وہاں اپنے بچوں کو کہتا ہوں, میں نے کہا گویا سمامہ ابن عسال نے یوں کہا کہ جب تک ریشم کار پر اب میرے نبی کی دستخط نہیں ہوگی وہاں تک گلہ نہیں ملے گا. ریشم کار پر اب میرے نبی کی دستخط کی ضرورت ہے. اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ نہیں فرمایا بہت اچھا کیا تم نے, بند کر دو ان نالائقوں پر. میرا نبی کہہ رہا ہے جیسے پہلے دیتے تھے سمامہ دیتے رہو, روکو مت. کن سے متعلق کہہ رہے؟ ان سے متعلق جو جان کے دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنہوں نے وطن سے بے وطن آپ کو کیا, ساری پراپرٹی اور جائیداد چھڑوا دی ان کی. اور جب فتح مکہ کے موقع پر میرا نبی چلا ہے تو صحابہ پوچھ رہے ہیں آپ کہاں اتریں گے, تو فرمایا میری کوئی جائیداد ہی میرے بھائی عقیل نے نہیں چھوڑی. عقیل آپ کے چچازاد بھائی تھے, حضرت علی کے حقیقی بھائی, انہوں نے ساری پراپرٹی بیچ دی تھی. فرمایا عقیل نے کچھ رہنے ہی نہیں دیا, میں کہاں اتروں گا, میری کوئی جائیداد نہیں ہے. قرآن کریم نے مکہ سے نکلنے والوں کو فقیر سے تعبیر فرمایا, للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. یہ وہ فقراء اور مساکین ہیں کہ جو پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ مکے سے نکل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرا نبی یہ کہہ رہا ہے سمامہ دیتے رہو روکو مت. اللہ ہمیں ان اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ذرا ہمارے بھائی سے, دوسروں کی بات نہیں اپنے حقیقی بھائی سے بگڑ جاتی ہے تو پولیس کے ڈنڈوں کے لیے ہم خود پیسے دیتے ہیں کہ مارنا اس کو برابر. ذرا سا معاملہ ہمارا بگڑتا ہے تو ہم ذلتی کے پورے نقش رات میں سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے ذلیل کیا جائے. اب ذرا کوئی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کی بیٹی کا طے ہوا ہے کیسے وہاں پھاچڑا لگاؤ. ذرا سا ہمارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے معاملے کو کیسے بگاڑا جائے. یہی وہ اختلاف ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا, لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اے لوگوں اختلافوں میں زندگی نہ گزارو ورنہ اللہ تمہاری طاقت کو ختم کر دے گا اور تمہیں مظلومانہ زندگی گزارنی پڑے گی حتیٰ کہ کائنات کی ساری مخلوق تمہیں مارے گی. اور کیسے مارے گی؟ اللہ کے نبی نے وہ بھی مثال دی, فرمایا جیسے بھوکے لوگ ایک پیالہ کھانے کے اوپر اتنا تھوڑا کھانا ہے اور بہت سارے لوگ کھانے والے ہیں کیسے توتتے ہیں, فرمایا اسی طرح ساری امت تمہیں مارنے کے لیے توتے گی. یہ ہمارے اختلافوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری ہوائیں اکھڑ گئی, ہماری طاقتیں ختم ہو گئی. اللہ ہمیں محبت سے, پیار سے, شفقت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے اس امت کو بہت محبت سے جوڑا ہے, بہت پیار سے جوڑا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کے قاتل ہے. فتح مکہ کے موقع پر وحشی تو چلے گئے تھے طائف, بھاگ گئے تھے, پھر پتا چلا کہ لوگ ایمان کے لیے جا رہے ہیں اور نبی ان کو پناہ بھی دے رہے, تو حضرت وحشی پردہ ڈال کر چلے اس لیے کہ راستے میں کوئی مار نہ دے, اور نبی کے پاس پہنچے تو پردہ اٹھا دیا. اللہ کے حبیب نے دیکھ کر فرمایا, انت وحشی؟ نعم یا رسول اللہ, میں وحشی ہوں. فرمایا یا رسول اللہ میں ایمان کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے فوراً کلمہ, کوئی پیشانی پر بل نہیں, فرمایا ویسے تم میرے چچا کو کیسے مارا تھا ذرا سناؤ گے؟ چھ سال ہو گئے ہیں لیکن اللہ کا نبی ابھی اپنے چچا کو نہیں بھولا ہے, اس لیے کہ چچا کی موت ہی ایسی آئی تھی. کس عالم میں آئی؟ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے, کان کتے ہوئے, ناک کتی ہوئی, سینہ چیرا ہوا, خطرناک عالم میں. اور ابو سفیان یوں کہہ رہا ہے پہاڑ پر کھڑا کھڑا کہ تمہارے اندر کچھ لوگوں کو مسلح پاؤ گے, یعنی کان ناک کان کتے ہوئے پاؤ گے. میں نے حکم نہیں دیا لیکن میں اس پر خوش بھی ہوا, جو ہوا اچھا ہوا. بڑے درد انگیز حالت میں حضرت وحشی نے شہید کیا تھا حضرت حمزہ کو. اللہ کے حبیب پر چچا کا غم ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تاریخی روایت ہے, فرمایا اگر میرا طریقہ امت کے لیے نمونہ نہ بنتا تو میں اپنے چچا کو ویسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ چیل اور گید اسے کھا جاتے, اور میرا چچا پرندوں کے پیٹ سے قیامت کے دن نکل کر آتا اور میں یوں کہتا کہ اللہ میرے چچا کی یہ قربانیاں ہیں. لیکن چونکہ میرا طریقہ امت کے لیے نمونہ بننے والا ہے اس لیے پھر امت بھی دفن نہیں کرے گی. اللہ کے حبیب بار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دفن فرمایا. کیا گزری ہوگی؟ نبی کے غم کا عالم یہ تھا کہ نبی کو دھارس دلانے کے لیے, اطمینان دلانے کے لیے, سکون دلانے کے لیے اللہ کو یہ کہلوانا پڑا کہ اے میرے محبوب اپنے چچا پر غم نہ کرو, میں نے تمہارے چچا کو سید الشہداء بنا دیا, سارے شہیدوں کا سردار بنایا, تم غم نہ کرو. چھ سال ہو گئے, سن تین میں شہید ہوئے اور سن آٹھ میں پوچھ رہے ویسے کیسے مارا تھا تم نے, اور جب ویسی بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری. اور فرماتے اللہ کے حبیب ویسی اگر تم کر سکتے ہو تو اتنا کرو, سامنے نہ بیٹھو پیچھے بیٹھو, تم سامنے بیٹھتے ہو میرا چچا یاد آ جاتا ہے, میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے. اور ویسی بھی اتنے پابند رہے کہ پوری زندگی حضور کا دل دکھانے کے لیے کبھی سامنے نہیں گئے, کبھی سامنے نہیں گئے. ایمان قبول ہو گیا. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ذرا کنخیوں سے اشارہ کر دیتے تو ان کو کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی ہم پہنچا دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا ہے, نبی آنکھوں سے بھی خیانت. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں سے, آنکھوں کو مچ مچا کر غلط سلط اشارات کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بھی چگلی میں, غیبت میں, برائی کرنے میں داخل ہے. بعض لوگ جو اپنی آنکھ مچولیاں کھیل کر جو اشارات کرتے مذاق اڑاتے ہیں یہ بھی اس میں داخل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی تھینگنے آدمی سے متعلق یوں اشارہ کیا اور مراد توہین تھی یعنی ان کو حقیر بتانا تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر پہچاننے کے لیے ہو تعارف کے لیے ہو تو کوئی حل نہیں کہ بھئی آپ پہچانتے نہیں ہیں تو آپ کو ذرا تعارف انٹروڈکشن کے لیے میں یوں کہوں کہ وہ ایسے چھوٹے طبقے ہیں یہ تو جائز ہے لیکن کسی کی توہین اور حقارت کے لیے ایسے اشارات کرنا فقہ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ تو نے ایسا اشارہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کا پانی بھی کالا ہو جائے. میرے بھائیو اسلام جو ہے نا اخلاق سے پھیلا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بہت جوڑا. سلمہ ابن عقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے بیت المال کی اونٹنیاں مدینے سے باہر جنگل میں رہتی تھی. کچھ ڈاکو آئے کچھ لٹیرے آئے اونٹنیوں کو بھگا لے گئے. سلمہ ابن عقوا فجر فجر میں پہنچ گئے دیکھنے کے لیے نگرانی کے لیے. پتا چلا کہ چوری ہو گئی تو حضرت سلمہ نے جو دربان تھے ان سے تو کہا جاؤ تم نبی کو اطلاع کرو تاکہ اللہ کی نبی نماز کے بعد رفقا کو لے کر چلے اور میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوں. سلمہ ابن عقوا بہت دوڑنے والے تھے حتیٰ کہ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ گھوڑوں سے مقابلہ کرتے تھے تو سلمہ آگے نکل جاتے تھے ایسے دوڑنے والے. تو سلمہ ابن عقوا رضی اللہ تعالیٰ ان کا تعاقب کیا پتھر مارتے جا رہے تھے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا پتھر مارتے جا رہے تھے اور بولتے جا رہے تھے انا ابن الاقوى اليوم يوم الرزا میں تو اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے. مارتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور پھر حضرت سلمان نے تدبیر بھی اختیار کی مارتے بھی جا رہے اور پیچھے آواز دیتے بھائی جلدی چلو جلدی چلو حالانکہ پیچھے کوئی نہیں تھا لیکن یہ ایک تدبیر تھی یہ بتانے کے لیے کہ میرے بہت سارے رفقا ہیں. وہ لوگ سمجھے کہ بڑی جماعت آ رہی ہے اس لیے وہ لوگ بھی اونٹ چھوڑتے ہوئے بھاگے چادر چھوڑتے ہوئے بھاگے. تو حضرت سلمہ ابن عقوا سب پر پتھر رکھتے جاتے تھے کہ یہ سب مالے گلی مت اپنا. اتنے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفقا کے ساتھ تشریف لے آئے گھوڑے پر سوار ہو کر. سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک نہیں پینے دیا ہے اور برابر بھگایا ہے یہ ابھی پانی پینے کے لیے اتریں گے. یہ رفقا کو میرے ساتھ کر دیجیے ابھی میں سب کو پکڑ کے لے آتا ہوں. قربان جائیے میرا نبی کیا کہہ رہا ہے یا سلمہ اذا ملک تفس سے سلمہ جب تیرا قابو کسی پر چل جائے تو معاف کر دے چھوڑ دے اسے. اور ہمارا حال یہ کہ جب قابو چل جائے تو سارے دل کی بھڑاس نکال دے. ہمارا حال کیا ہے جب قابو میں آ جائے تو سارے ویک پوائنٹ پر پکڑ کر لے اس کی. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جب تیرا قابو چل جائے تو معاف کر دے چھوڑ دے اسے. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے ایمان اخلاق سے پھیلا ہے. تو بھائی قرآن کریم تو ایک بڑی جامع کتاب ہے. میں تو اس پر سے بات شروع کی تھی اور میں کہاں سے کہاں نکل گیا. قرآن کریم ایک بہت جامع کتاب ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ جو سورت ابھی پڑھی قاری صاحب نے وضحا واللیل اذا سجا اس کا شان نزول بھی بڑا عجیب ہوا تھا. اللہ کے حبیب بیمار تھے اور دو تین دن تک تہجد میں اٹھ نہیں پائے تو ابو لہب کی بیوی نے مکی زندگی تھی ابو لہب کی بیوی نے تانا دیا ان محمد قد ودعہ شیطان محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا یعنی اس کو اٹھاتا نہیں اب. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ محمد کی مذکر اولاد تو مری جا رہی ہے میل اولاد مری جا رہی ہے اور مؤنث اولاد رہ گئی ہے فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم اور مؤنث اولاد سے اس کا نسب نہیں چلے گا بہت جلدی ختم ہو جائے گا. اللہ نے اس ابو لہب کی بیوی کے جملوں پر سورہ والضحا اتاری اور فرمایا چاشت کے وقت کی قسم والضحا چاشت کے وقت کی قسم صبح کے سویرے کی قسم واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب اچھی طرح چھا جائے. اور بعض عاشقوں نے ترجمہ کیا والضحا میرے پیغمبر تیرے چمکنے والے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا اور تیرے کالے کالے زلفوں کی قسم، یا عاشقانہ ترجمہ ہے، تیرے کالے بالوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا بھی نہیں، یہ غلط کہہ رہی ہے، وما قلا اور تیرا نسب ٹوٹے گا بھی نہیں، سب کا نسب دو چار پشتوں میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، بہت چلے گا تو دس تک چلے گا، بارہ تک چلے گا، پندرہ تک چلے گا، میرے نبی کا نسب لڑکیوں سے چلا اور 1400 سال ہو گئے اب بھی ختم نہیں ہوا، قیامت تک چلے گا، قیامت میں بھی چلے گا، قیامت میں سب کے نسب ختم، لیکن اللہ کے نبی کا نسب قیامت میں بھی چلے گا. ما ودعک ربک وما قلا، ہم نے آپ کو توتے ہوئے نسب والا نہیں بنایا. ولسوف یعطیک ربک فترضى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اور میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ولسوف یعطیک ربک، تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے. اور نبی بھی نبی تھے، کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے نزول پر؟ فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی مسلمان جنت میں نہ چلا جائے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جب تک راضی نہیں ہوں گا میں تجھے دوں گا، ادھر نبی کہہ رہا ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک مسلمان امتی جنت میں نہ چلا جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، میرے پیغمبر دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے. یہ آیت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ تم دنیا کے لیے جتنی محنت کر رہے ہو اس سے زیادہ آخرت کے لیے محنت کرو. اور ہمارا حال یہ کہ ہم دنیا کے لیے خوب محنت کر رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں کر رہے. صبح سے شام تک دنیا کی محنتیں جاری ہے، اور نماز کا وقت آیا، پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اور پڑھی بھی تو کیسی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جیسے مرغے چونچ مارتے ہیں، ایسی ہماری نماز ہے، غفلت والے دل کے ساتھ ہماری نماز ہے، قلب لاہی کے ساتھ، قلب واہی کے ساتھ ہماری نماز ہے. حضور یہ قلب نہیں، دل میں اللہ نہیں، دنیا کی یادوں کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی. اگر نبی والی نماز سیکھنا ہو نا تو ان علماء کے پاس جاؤ. خدا کی قسم نماز پڑھتے نہیں آتا ہے ہم کو، میں صحیح کہہ رہا ہوں، نماز پڑھتے نہیں آتا ہے. آپ کہو گے برسوں سے پڑھ رہے ہیں، جی نہیں آ رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں ابھی کہ اللہ کے نبی جب دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے؟ ہم کہاں پڑھتے ہیں وہ دعا تاکہ ہمیں یاد بھی ہو، اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ دو سجدوں کے بیچ میں میرا نبی دعا پڑھتا تھا، سجدوں میں، رکوع میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد اللہ کے نبی کی تسبیحات لمبی ہوتی تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پڑھو اس کو، جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تب تو سبحان ربی العالی پڑھ لو، لیکن جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو محبت کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوئے تو کسی صحابی نے پیچھے پڑھ دیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد پوچھا یہ کون پڑھ رہا تھا، تو وہ صحابی کھڑے ہوئے کہ میں نے پڑھا. فرمایا جب تم یہ جملہ پڑھ رہے تھے تو 70 صحابہ کرام تمہاری اس دعا کو لینے کے لیے دوڑ رہے تھے. آتی ہے یہ نماز ہمیں؟ کہتے ہیں ہم نماز بچپن، ہمیں تو بچپن سے پڑھتے آگے لگے مول صاحب تمہیں ہوں ہی ہوا ہم نے. نماز آتی ہے ہمیں؟ نہ نہیں آتی. نماز سیکھو میرے بھائیو، ہمارے پاس ایک تو عبادت ہے، ایک ہی تو عبادت ہے نا، روزہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، زکات سال میں ایک مرتبہ وہ بھی مالداروں پر، حج زندگی میں ایک مرتبہ وہ بھی مالداروں پر، تو اب کون سی عبادت رہ گئے روزانہ کی؟ ایک ہی تو نماز ہے، اس کو تو کم سے کم ہم سیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا توزع بكم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں نبی کا وضو نہ سکھاؤں، آؤ میں تمہیں نبی کا وضو نہ سکھاؤں. حضرت عثمان جب تعلیم دے رہے تھے تو کون بیٹھے ہوں گے سامنے؟ ہمارے جیسے ہرے گہرے ہوں گے؟ نہ، صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے. اور وہ صحابہ کتنے بڑے، تابعین کتنے بڑے؟ صحابہ وہ جنہوں نے نبی کو دیکھا، تابعی وہ جنہوں نے صحابی کو دیکھا، اتنے بڑے لوگ. ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بہتے رہو ہمیں بہت آتا ہے، ہم بھی تو نبی کے صحابی ہیں نا. سب بیٹھ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور پریکٹیکلی طور پر وضو کر کے بتایا اور یہ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو اس طرح پر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت تحیت الوضو کو پڑھے گا تو اللہ اس نماز کے بعد اس کے اگلے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمیں وضو کر کے نہیں آتا. وضو میں ہمارے مستحبات چھوتے جا رہے ہیں, ہماری سنتیں چھوتی جا رہی ہیں. یہ چیزیں سیکھنے کی. اللہ کرے کہ ہم عشق والی نماز پڑھنے والے بن جائیں, عاشقانہ نماز. اور عاشقانہ نماز وہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پڑھ کر بتائی, یہ ہے عاشقانہ نماز. ہم اس کے لیے محنت کرنے والے بنے. اور جب تک یہ عاشقانہ اسی لیے اللہ فرماتے ولل آخرت خیر لک من الاولی, اولی بمعنی دنیا. دنیا کے لیے محنت کم کرو, آخرت کے لیے محنت زیادہ کرو. سفر طویل طویل وزاد قلیل قلیل, سفر بہت لمبا ہے توشہ بہت تھوڑا ہے. یہاں سے دہلی جانا ہو تو جیب میں 25,000 روپے لے کر چلتا ہے, نہ معلوم کیا حالات آ جائیں. اور اتنا لمبا سفر کہ قیامت کب آئے گی کچھ پتا نہیں, کب تک قبر میں سونا ہے کچھ پتا نہیں. پھر میدان حشر میں ایک دن کتنا بڑا, 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. وہاں لمبی مدت, پھر حساب, پھر حساب کے بعد جو فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا. لیکن اس سے پہلے بڑے حالات ہیں. اتنے لمبے سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ توتی ہوئی چار نمازیں, ہے نا, توتی ہوئی چار نمازیں, بغیر عشق کی نمازیں. یہ ہماری عبادت ہے اس لمبے سفر کے لیے. اللہ کرے مسلمان سمجھنے والا بنے. تقریروں پہ تقریریں ہوتی جا رہی ہے لیکن دین کی فکر ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہی ہے. ہمیں اپنی دین کی فکر کی ضرورت. اللہ کے حبیب یہی تلقین فرماتے تھے اپنی باتوں میں, اپنے بیانوں میں, اپنی مجلسوں میں یہی باتیں تلقین فرماتے تھے. ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے. ولل آخرت خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضى. آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآوى. تین چیزیں اللہ کے نبی پر اللہ اپنے تین احسان بیان کر رہا ہے. الم یجدک یتیما فآوى, اے میرے نبی تم یتیم تھے, ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا. کیسے ٹھکانہ دیا؟ دادا کے دل میں محبت ڈال دی. اور دادا کا انتقال ہو گیا, چچا کے دل میں محبت ڈال دی ابو طالب کے. اور چچا کا انتقال ہو گیا تو صحابہ گھرے ہو گئے حفاظت کے لیے. الم یجد کا یتیما فآوا. اور یاد رکھو باپ مرے نابالغی کی حالت میں اسے یتیم کہتے ہیں. بچہ نابالغ ہو اور باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. اللہ کے حبیب کے باپ تو اللہ کے حبیب کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ نابالغی کی حالت میں باپ مر جائے, بدھا ہو گیا اور باپ مر گیا تو اس کو یتیم نہیں کہتے. بدھا ہو گیا پھر باپ کا انتقال ہوا وہ یتیم نہیں ہے, نابالغی کی حالت میں مرے. اور جس کی ماں مر جائے وہ یتیم نہیں لتیم ہے. لطیم, لطیم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تماچے مارنا. اور جس کی ماں مرتی ہے اس کو سارے لوگ تماچے مارتے ہیں, حتیٰ کہ باپ بھی دوسرا نکاح کر کے لاتا ہے تو دوسری ماں کی بات کو سن کر اپنی اولاد کو تماچے مارتا ہے. اس لیے اس کو لطیم کہا گیا. ماں جس کی مرے وہ لطیم ہے اور باپ جس کا مرے وہ یتیم ہے. میرے پیغمبر آپ یتیم تھے. الم یجد کا یتیما فآوا وہ وجد کا ضالاً فہدا. ہمارے حضرت تھانوی نے اتنا پیارا ترجمہ کیا, وہ وجد کا ضالاً فہدا. میرے پیغمبر آپ ناواقف تھے, ہم نے علم دیا. ضالاً کا ترجمہ یہاں گمراہی نہیں کریں گے, ناواقف تھے, نبی کی عزت کے خلاف ہے گمراہی. وہ وجد کا عائلاً فاغنا, اور آپ اہل و عیال والے تھے, تنگ دست تھے, غریب تھے, ہم نے آپ کو مالدار بنایا. کیسے مالدار بنایا؟ مالدار عورت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کرا دیا اور اس کے دل میں تمہاری محبت ڈالی. اور ایسی محبت ڈالی کہ خدیجہ نے اپنا مال تو قربان کر دیا, اپنی جان بھی قربان کر دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے کسی پر رشک نہیں آتا تھا لیکن خدیجہ پر بہت رشک آتا تھا. کیوں رشک آتا تھا؟ فرمایا خدیجہ تو مکی زندگی میں انتقال کر چکی تھی لیکن اس کے باوجود میرے نبی اتنا یاد کرتے تھے ان کو کہ جب کوئی بکرا وکرا ذبح فرماتے اللہ کے حبیب تو گوشت لے کر خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے, خدیجہ کو بھولے نہیں تھے, سہیلیوں کو بھیجتے تھے. ایک مرتبہ عائشہ سے رہا نہیں گیا تو کہیں دیا, میں کیا یاد کرتے رہتے ہو بدھی کو, مرے ہوئے لمبی مدت ہو گئی, تین شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی تھی, گال بھی پشکا گئے تھے اس کے, قبر میں پہنچ گئی, اب اس کو کیا یاد کرتے ہو, میرے جیسی جوان عورت آپ کو مل گئی. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے عائشہ خدیجہ کے بعد میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ, اس نے میرا تب ساتھ دیا جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ میرے خدیجہ کو اللہ نے جنت میں وہ مکان دیا ہے کہ 30 میل تک گھوڑا دوڑتا رہے, اور ایک روایت کے مطابق 30 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی میرے خدیجہ کا مکان ختم نہیں ہوگا. ابن ہشام نے ایک روایت نقل کی ہے, تاریخی روایت ہے, کہ جب اللہ کے نبی کا بائیکاٹ ہوا تو بائیکاٹ کے موقع پر خدیجۃ الکبریٰ کا بھتیجا آیا اور یہ کہا پھوپھی تم کیوں جا رہی ہو ادھر, تم ادھر چلو ہمارے ساتھ, یہ تو بڑا سخت بائیکاٹ ہے, ان کو کھانا پینا سب بند ہونے والا ہے, بات چیت بند, تم نہ جاؤ پھوپھی. خدیجہ کے الفاظ ہیں جہاں میرا سرتاج ہوگا جہاں وہاں میں ہوں گی. بائیکاٹ میں گئے, بھوک پیاس کو برداشت کیا, سب کچھ برداشت کیا لیکن اپنے آقا کو نہیں چھوڑا, حتیٰ کہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ وہی بھتیجا رات میں گوفن میں منجنیک میں گوفن میں کھانا رکھتا تھا اور گوفن چلا کر کے ادھر کھانا پھینکتا تھا کہ شاید میری بھوبھی کے ہاتھ میں آ جائے, کتنی محبت ہوگی بھتیجے کو. لیکن خدیجہ نے ساتھ نہیں چھوڑا, اور یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی کے موقع پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ, بلکہ تسلی دینے والی خدیجہ ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رشک کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, میرے پیغمبر آپ غریب تھے, تندست تھے, اہل و عیال والے تھے, اور آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی, ہم نے خدیجہ سے نکاح کرا کر آپ کو مالدار بنا دیا. تو اب آپ کو تین کام کرنے ہیں, یتیم تھے ہم نے ٹھکانہ دیا, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تم بھی کسی یتیم کو نہ جھرکیو, نبی کو کہا جا رہا ہے تم بھی کسی یتیم کو نہ جھرکیو. آج تو یتیم کو جھرکنا تو درکنار, یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے اس کے دستاویز کو اپنے نام پر کر لیا جاتا ہے. یتیم کو نہ جھرکیو, میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جس نے محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جتنے بال ہوں گے اللہ اتنے گناہ معاف کرے گا. ایک صحابی فرماتے دل میں سختی بہت ہے میرے یا رسول اللہ, کوئی علاج بتاؤ. فرمایا یتیم کے پاس بیٹھا کرو, دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. فرمایا یتیم کو نہ جھرکنا. وام مسائل فلا تنہر, تم تندست تھے ہم نے خدیجہ سے مدد کرائی, تمہارے دربار پر کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو نہ جھرکنا, نہ دینا ہو محبت سے منع کر دینا, بھائی نہیں, لیکن جھرکنا مت, دانت دبک نہ کرنا, بگانا مت. اور اگر تم نے دانت دبک کی ہے تو یاد رکھو اللہ کی یہ زمین کہہ رہی ہے کہ اللہ میں اس کو ابھی نکل لوں اس لیے کہ تیری دولت پہ اترا رہا ہے, لیکن اللہ اپنی زمین کو کہتا ہے کہ نہیں اس کو رہنے دے, میں اس کو توبہ کی مہلت دے رہا ہوں. فام الیتیم فلا تک, اور دینا بھی ہو تو باسی کری نہیں دینے کی 5 دن کی فریج میں پڑی ہوئی, جو کسی کام کی نہیں وہ غریب کے کام کی. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو میرے راستے میں نہ دو, محبوب چیز جس کو تم جس سے تم کو پیار ہے وہ دو, اچھے کھانے سے پیار ہے اسی میں سے تھوڑا دو. جو کسی کام کا نہیں بگڑنے کے قریب آیا ہے تو کہاں انہیں پروہ مت دیا, ٹھیک ہے یہ بھی منظور ہے لیکن محبوب چیز ہم نے نہیں دی ہے اس لیے وہ ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے کہ جب تمہاری جوانی ہو مال کی ضرورت ہو اور سامنے بہت سارے تقاضے بھی ہو, ایسے وقت میں جب تم مال خرچ کرو گے اس کا ثواب زیادہ ہے, بنسبت اس کے کہ بڑھاپے میں پہنچ گئے پاؤں قبر میں لٹکنے لگے اب کہتے ہیں لفلان انقضا ولفلان انقضا مسجد میں اتنے دے دو مدرسے میں اتنے دے دو فلاں کو اتنے دے دو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس پر بھی ثواب ملے گا لیکن اس وقت جو خرچ کرتا اس کے برابر ثواب نہیں بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا وعم السائل فلا تنہ سائل کو نہ جھرکنا نہ دینا ہو محبت سے منع کر دینا لیکن جھرکنا مت اسے وعما بنعمت ربک فحدث اور ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے نا تم ناواقف تھے علم ہم نے دیا اب اس علم کی اشاعت کرو پھیلاؤ عام کرو ہمارے علم کو تاکہ لوگ اللہ سے جڑنے والے بن جائیں اس سورت کے اندر ہمیں بہت کچھ کہا گیا ہم بھی اپنی زندگی کو اس سورت کے تقاضوں کے مطابق بنانے والے بنیں بھائی قرآن کی آیات ایسے ہی نہیں ہیں قرآن تو قرآن ہے اپنی جگہ پر جو نصیحتیں کرتا ہے نا تو ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے اللہ ہم سب کو قرآن عظیم کی ان مقدس نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے معاشرے کو ہم سب کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے یتیموں کا تعاون بیواؤں کا تعاون غریبوں کا تعاون بیماروں کی مدد اپاہجوں کی مدد جو بن پڑے ہم سے نکاحوں کے معاملات غریب بچی ہے اس کے نکاح کا انتظام اللہ تعالی ہم سب کو اذکار خیر میں حصہ لینے کی اور خود اپنی زندگی بنانے کی نماز کے باب میں عبادت کے باب میں حلال روزی کے باب میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ چند باتیں ذہن میں آئی اس وقت تو ہمارا ہم آہمی کا زمانہ ہے کتابیں پوری کرانی ہوتی ہے 15-20 دن باقی ہے اور سر پہ ایک طوفان سوار ہوتا ہے ایسے موقع پر یہ بزرگان دین جو ہیں آپ کے دارالعلوم تراز کے شیخ العدیز صاحب اور یہ مفتی صاحب وغیرہ یہ بیچارے محبت میں ذرہ نوازی ہوئی کہ اپنا اپنا سبق چھوڑ کر آ گئے لیکن ہمارے یوسف جبار صاحب اسرائیل سے زیادہ خطرناک مجھ پر مسلط ہوئے اسرائیل تو اگر معافی مانگتے تو چھوڑ بھی دیتے انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا میں تو بس قبول کرا کر ہی جاؤں گا ان کی محبتیں تھیں اور پھر ہمارے حاجی عبد الصمد صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو چند باتیں کہلوا دے میں حاضر ہو جاؤں گا اسی بہانے سے آیا ہوں کہ میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں ہم سب محتاج ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار کے سچے فقیر بن کر اپنے دل کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اپنی زندگی کو بنانے کی فکریں کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد و بارک وسلم اللہم آئینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما سچے دل سے توبہ کی توفیق دے بہت مکاری کرتے ہیں اللہ تو سے بہت مکاری کرتے ہیں دنیا کو دکھاوے کے لیے بہت ریاکاریاں کرتے ہیں مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے اور ہماری روح کہاں نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ مکاری اور ریاکاری کرتے کرتے اور تیرے پاس آوے اور تو آتے ہی فوراً ہماری پکڑ فرما لے مولا بہت دل لگ رہا ہے تیرا بہت دل لگ رہا ہے تو ہمارے سامنے ہے اللہ ہمیں اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اخلاص نصیب فرما جس دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ تو کبھی راضی نہیں ہوگی اللہ یہ آج چائے پلاتی ہے کل ان کے خلاف ہونے پر گھر سے نکال بھی دیا کرتی ہے اگر ہم تیرے بنیں گے تو کبھی ذلیل بھی نہیں کرتا ہے تو کبھی نکالتا بھی نہیں ہے تو کبھی احسان بھی نہیں جتاتا ہے تیری شان بہت بڑی ہے مولا تجھے اپنا صحیح مولا سمجھ کر تیرے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ایک دن ہمیں کفن پہنایا جائے گا اس کفن کے پہننے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں غسل دیا جائے گا اس دن سے پہلے ہمیں تقوی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ دنیا بھی عزت سے پار فرما دے موت بھی عزت سے پار فرما دے قبر بھی عزت سے پار فرما دے اے اللہ
جس دنیا پر ناز کر رہے ہیں, جن اولادوں پر ناز کر رہے ہیں, جس بیوی پر کود رہے ہیں, جس دولت پر ناز رہے ہیں, یہ سب قبر کی حد تک ہے, اندر کوئی نہیں ہوگا. ہم ہوں گے, ہمارے اعمال ہوں گے. اگر مولا تیری رحمت نہ ہوئی تو اس اندھیری کوتری میں ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. مولا اس قبر میں ہماری نصرت فرمانا, ہماری مدد فرمانا. یہ ہماری تعریف کرنے والے زبانی تعریف کرتے ہیں, مولا صحیح تعریف تو وہ ہے کہ تو پسند کر لے ہم کو, صحیح تعریف تو وہ ہے کہ تو پسند کر لے. اللہ قبر کی زندگی بھی عافیت سے پار فرما دینا, حشر کی زندگی بھی عافیت سے پار فرما دینا. اے اللہ قیامت کے دن ہماری زندگی کا پردہ نہ اٹھانا, ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمارا فلم نہ کھولنا. اگر تو نے پردہ اٹھا دیا تو اے اللہ ہماری اولاد کہے گی, ہمارے شاگرد کہیں گے, او نالائک استاذ تو کتنا نالائک تھا, ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمیں ذلیل نہ کرنا. مولا ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. ہم تجھ سے توبہ چاہتے ہیں, ہم تجھ سے توبہ چاہتے ہیں. اللہ دنیا کے دروازوں پر بہت بھیک مانگی, یہ آج معاف کرتے ہیں کل کو پھر سزا دیتے ہیں. تو ایسا مولا ہے کہ زندگی کی ہوئی غلطیوں کو کبھی یاد بھی نہیں دلاتا ہے. مولا تجھ سے سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. ماؤں اور بہنوں کو, بیٹیوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. والدین کی اطاعت کے جذبات عطا فرما. محبت سے ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری مرادوں کو پورا فرما, جائز تمناؤں کو پوری فرما, حاجتوں کو پورا فرما. سب کے کاروبار میں, کھیتیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ حلال روزی نصیب فرما, حرام سے حفاظت فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما, ریاکاری والی زندگی سے حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, اور اس مجمع میں جو مخلص ہو ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم اللہ.